अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सुबह शाम के साथ भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बरतानिया में कोरोना वायरस के नई किस्म के इंकशाफ के बाद कई यूरोपीय और मशरक वस्ता के ममालिक ने उस पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पीर को हंगामी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें बरतानिया में आमदरफ्त और तजारती सामान की मुंतकली से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि वायरस की नई किस्म 70% ज्यादा तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने के शवाहिद मिले हैं। उनका कहना था कि वो हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि वैक्सीन इस वायरस की इस नई किस्म के खिलाफ भी मुअसर होगी या नहीं। कोरोना वायरस की नई किस्म, जिसे VUI का नाम दिया गया है, उसकी तशखीस जनूबी बरतानिया की काउंटी कैंट में रवा माह 13 दिसंबर को की गई थी और साइंसदानों के इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक VUI पहले से मौजूद कोरोना वायरस के मुकाबले में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन की फराहमी भी आज पीर के रोज से शुरू हो रही है और सेहत की विफाकी एजेंसियों ने हिदायत जारी की है, जिनमें इस बात का तायुन किया गया है कि किन अफराद को तरजीही बुनियादों पर यह वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिका के 78 साल नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया जिल को यह वैक्सीन आज दी जा रही है और इस अमल को टेलीविजन पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इख्तदार के मुंतकली से मुतालिक जो बाइडन की टीम के तर्जमान का कहना है कि नौ मुंतखब नायब सदर कैमेला हैरिस और उनके शोहर डगलस एम हाफ को यह वैक्सीन आइंदा हफ्ते दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 7,63,00,000 से तजावज कर गई है। अमरीका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा अफराद की तादाद अमरीका में है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत में 1 करोड़ और ब्राजील 72,00,000 मुतासर अफराद के साथ तीसरे नंबर पर है। अफगानिस्तान के अव्वल नायब सदर अमरुल्ला स्वाले ने अपने फेसबुक सफे पर यह इत्तला दी है कि इतवार के रोज पार्लियामान के एक रुकन को हदफ बनाकर किए जाने वाले कार बम हमले में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 10 हो गई है, जबकि इसमें 52 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके अलावा आज पीर के सूब पुलिस डिस्ट्रिक्ट 12 में एक पुलिस रेंजर बारूदी सुरंग से उड़ा दिया गया, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी जख्मी हो गए। एक और वाकये में आज सुबह पारवान में सरकारी हुकाम ने तस्दीक की है कि बारूदी सुरंग के एक हमले में पारवान काबुल हाई पुलिस कमांडर समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। अमरीका ने इराकी दारुल हुकूमत के इंतहाई हिफाजती इंतजाम वाले इलाके ग्रीन जोन में इतवार के रोज किए गए एक रॉकेट हमले के लिए ईरान की पुश्त पनाही वाली मलेशियाज को मुर्द इल्जाम ठहराया है। इराक की फौज का कहना है कि खिलाफ कानून करार दिए गए ग्रुप ने कम अज कम 8 रॉकेट दागे, जिसके नतीजे में एक इराकी फौजी जख्मी हो गया, जबकि कुछ इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक ऐसे वक्त में जब जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ इलाके को तकसीम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान फायरिंग के तबादले के वाकयात तवातुर के साथ पेश आ रहे हैं, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता हफ्ते अक़वामे मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर होने वाले मुबैना हमले की शफाफ तहकीकात की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने इस वाकये का जिम्मेदार मुबैना तौर पर भारत को करार देते हुए उस पर जोर दिया है कि वो सन 2003 में दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले फायरबंदी के माहदे का एहतराम करे। भारत ने इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारतीय फौजी दस्ते अक़वामे मुत्तहिदा के मिशन के नकलो हरकत के बारे में पहले से आगाह थे और वो किसी तौर अक़वामे मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर फायरिंग के वाकये में मुलव्वस नहीं है। दूसरी जानिब अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जमान ने जुमे को न्यूयॉर्क में एक ब्रीफिंग के दौरान कहा कि फरीकैन इस वाकये के बारे में जो कुछ कह रहे हैं उससे हम आगाह हैं, लेकिन उनके बकौल इस मरहले पर हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अक़वामे मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन की गाड़ी को किसी नामालूम चीज की ज़र्ब लगी, लेकिन उनका कहना था कि कोई जख्मी नहीं हुआ, लापता गाड़ी को कुछ नुकसान पहुंचा है और हम इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपना रीस्ट्रक्चरिंग प्लान सन 2021 तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक PIA के एक जहाज पर 500 मुलाजमीन का बोझ कम करके फी जहाज 250 मुलाजमीन तक लाया जाएगा। खबरें खत्म हुई।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں پاکستان سے ملنے والی اس رپورٹ سے. پاکستان نے لائن آف کنٹرول سے متصل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر ہونے والے مبینہ حملے کی شفاف تحقیقات کرانے کی درخواست کی ہے. پاکستان نے اس واقعے کا ذمہ دار مبینہ طور پر بھارت کو قرار دیتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کا احترام کرے. دوسری طرف بھارت نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت فوجی دستے اقوام متحدہ کے مشن کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے اور وہ کسی بھی طور اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث نہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان نے جمعے کے روز نیو یارک میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں فریق اس واقعے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے ہم آگاہ ہیں، لیکن ان کے بقول اس مرحلے پر ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی کو کسی نامعلوم چیز کی ضرب لگی، لیکن ان کے بقول اس واقعے میں کوئی بھی زخمی نہیں ہوا، لیکن گاڑی کو کچھ نقصان پہنچا ہے اور ہم اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے اپنا ریسٹرکچرنگ پلان 2021 تیار کر لیا ہے، جس کے مطابق پی آئی اے کے ایک جہاز پر 500 ملازموں کا بوجھ کم کر کے فی جہاز 250 ملازموں تک لایا جائے گا، جبکہ انجینئرنگ سمیت پی آئی اے کے تمام اہم شعبوں کو اسلام آباد منتقل کر دیا جائے گا. پی آئی اے پلان کے مطابق اس وقت پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ہیومن ریسورسز کے اخراجات سب سے زیادہ ہیں اور ماہانہ 2.60 لاکھ جبکہ سالانہ 24.80 کروڑ تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے ہیں. ملازموں کو نکالنے کے ساتھ پی آئی اے کے تمام اہم شعبوں کو کراچی سے اسلام آباد منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل کی سہولت اور مفت ایئر ٹکٹ بھی کم کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب ان اقدامات پر ملازمین کی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ملازمین کی تعداد زیادہ ہے تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہے. نئے جہاز لائے جائیں، ملازمین موجود ہیں، لیکن ایسے اقدامات سے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے. دنیا بھر کی مختلف جیلوں میں 9000 سے زائد پاکستانی قید ہیں، جن میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں. سمندر پار اسیر پاکستانیوں میں سب سے زیادہ 3423 متحدہ عرب امارات میں قید ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر سعودی عرب ہے جہاں 2260 پاکستانی قید ہیں. سعودی عرب میں قید پاکستانیوں میں وہ قیدی بھی شامل ہیں جنہیں سعودی فرمانروا نے رہا کرنے کا اعلان کیا تھا. محمد بن سلمان کے اعلان کے باوجود یہ قیدی وطن واپس کیوں نہیں آ سکے، اس بارے میں سنتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ.
وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی سید ذوالفقار بخاری کہتے ہیں کہ قیدیوں کی واپسی ایک وقت طلب عمل ہے. کرونا وائرس نے بہت سی مشکلات پیدا کی ہیں اور انتظامیہ کے کام میں اضافہ ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے سوال پر معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ ہم وعدے کے مطابق جلد تمام قیدیوں کو واپس لائیں گے. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فروری 2019 میں دورہ پاکستان کے دوران سعودی جیلوں میں قید 2107 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا. تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تاحال سعودی جیلوں میں قید صرف 580 پاکستانی ہی واپس آ سکے ہیں. قیدیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی رابعہ شعیب کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے قیدیوں کی رہائی کے اعلان پر مکمل عمل نہیں ہو سکا. ان کے بقول قیدیوں کی واپسی میں تاخیر کی وجوہات انتظامی نہیں بلکہ سیاسی نوعیت کی ہیں.
جو میرا یہ پرسنل خیال یہی ہے کہ بس پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہی، جو ان کے آپس میں تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے پرزنرز واپس نہیں آئے. اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں نظر آ رہا. اینڈ اب کیونکہ یہ شیخ رشید صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، جنہوں نے یہ کانورسیشن انہوں نے پھر ریوائز کیا، تو اب آئی تھنک کہ شاید اس میں اب پروگرس ہو.
سعودی عرب کی جیل میں قید ایک پاکستانی قیدی کے بھائی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا بھائی 9 سال سے ریاض کی شنیفی جیل میں قید ہے. وہ کہتے ہیں کہ سعودی شہزادے نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا تو اس کی واپسی کی امید پیدا ہوئی، لیکن 2 سال ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں ہوا.
لیکن نہ وہاں پاکستانی ایمبیسی نے کچھ کیا، یہاں نہ سعودی پاکستانی حکومت نے اس سے پہلے کیے، تو اب ماشاء اللہ پاکستانی حکومت، خان صاحب کی حکومت ہے، وہ کر رہے ہیں، تو اب حکومت کر رہی ہے. اب ہم چاہے یہی رہے کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں بےچارے اپنے ملک میں واپس آ جائیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے لیے سزا یہ کافی ہے کہ 10 سال اپنے بچوں سے دور رہے، میرے بھائی کو 10 سال ہو گیا سر وہاں تو 15-15 20-20 سالوں سے لوگ ہیں.
وزارت سمندر پار پاکستانیوں سے حاصل تفصیلات کے مطابق اگست 2018 سے اب تک بیرون ممالک قید 8,754 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے, جبکہ 9,180 پاکستانی دنیا کی مختلف جیلوں میں قید ہیں جن میں درجنوں خواتین بھی شامل ہیں. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کی حکومت عالمی بینک کے مالی تعاون سے صوبے میں سیاحت کو فروغ دینے کے ایک منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے جس میں موجودہ سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کے علاوہ کئی ایک نئے مقامات بھی شامل ہیں. ان مقامات میں افغانستان کے ساتھ ملحق سرحدی علاقوں کے لوئر دیر کے بن شاہی, ضلع خیبر کے وادی تیرا اور دیگر قبائلی اضلاع کے سرحدی علاقے بھی شامل ہیں. ان منصوبوں میں دیربالا کے وادی کمراٹ اور ضلع چترال کو تقریباً 14 کلومیٹر پر دنیا کا جدید 3 چیئر لفٹ اور گندھارا تہذیب کے آثار اور مقامات کی بحالی بھی شامل ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا حکومت نے عالمی بینک کی مالی اور تکنیکی تعاون سے مختلف سیاحتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے. حکام کے مطابق سیاحت کے حوالے سے منصوبے کے لیے عالمی بینک 7 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا, جبکہ صوبائی وسائل سے 3 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں. ان منصوبوں کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کو چند روز قبل ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں تفصیلات فراہم کی گئی تھی. ان منصوبوں کے بارے میں محکمہ سیاحت کی ایڈیشنل سیکرٹری جنید خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
خیبر پختونخوا کا جو ٹوریزم پوٹینشل ہے وہ پاکستان میں اور خطے میں سب سے اعلیٰ ہے. صوبائی حکومت خیبر پختونخوا وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق صوبے میں ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات لے رہی ہے. چونکہ ٹوریزم ایسا سیکٹر ہے جس میں کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے بہت چانسز ہیں, تو اس ضمن میں ہم انٹیگریٹڈ ٹوریزم زونز کا کانسیپٹ متعارف کرا رہے ہیں, جس کے تحت لارج چنکس آف لینڈ کو ایکو ٹوریزم اور انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے تحت ڈیولپ کیا جائے گا, اور اس میں جو مختلف قسم کی انویسٹمنٹ پروجیکٹس ہیں جیسے کہ ہوٹلز ہو گئے, اسکی ریزورٹس ہو گئے, چیئر لفٹس ہو گئے, ہائی اینڈ ریزیڈینشل اکوموڈیشنز ہو گئی, تو یہ انٹیگریٹڈ ٹوریزم زونز کا ایک پروجیکٹ ہے.
جنید خان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں خیبر پختونخوا میں ضم شدہ قبائلی اضلاع میں کئی ایک سیاحتی مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے.
3 ارب روپے مرج ڈسٹرکٹس کے لیے مختص کیے گئے, جس میں کہ درازندہ سے لے کر باجوڑ تک یہ سارے جو ٹرائبل مرج ڈسٹرکٹس بیلٹ ہے اس میں ایگزسٹنگ ٹوریزم اسپاٹس کو آئیڈینٹیفائی کیے کر کے ان کو لوکل سطح پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ لوکل لوگوں کے لیے اور لوکل اکانومی کے لیے وہاں پر ٹورسٹ اٹریکشنز کریٹ ہو.
حکام کے مطابق سیاحت کے فروغ کے لیے جن نئے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں چترال کے وادی کالاش کے علاوہ افغانستان کی سرحد سے ملحقہ گربالا کے بن شاہی قبائلی ضلع, خیبر کے وادی تیرا اور دیگر سرحد علاقے شامل ہے. گربالا کے وادی کمراٹ کو چترال سے ملانے کے لیے 14 کلومیٹر چیئر لفٹ اور پارکنگ ایریاز کی تعمیر بھی شامل ہے.
کمراٹ اور مداکلش چترال کے درمیان دنیا کی ہائیسٹ رینج پہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیول کی کیبل کار کو متعارف کیا جا رہا ہے.
ماضی میں خیبر پختونخوا گندھارا تہذیب کا مرکز رہا ہے اور ابھی تک صوبے کے مختلف علاقوں میں گندھارا تہذیب کے آثار اور مراکز موجود ہے. گندھارا تہذیب کے مراکز کے بحالی اور دیکھ بھال کے بارے میں جنید خان نے بتایا.
گندھارا تہذیب کا یہاں پہ زبردست ورثہ ہے جس پہ کہ گندھارا ٹریل کو متعارف کیا جا رہا ہے.
ضلع ایبٹ آباد کی سیاحتی برپوش پہاڑی علاقے ٹنڈیانی سے تعلق رکھنے والے حاجی عبد الرشید نے حکومت کی اس پالیسی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا.
یہ تو بہت اچھا منصوبہ جی, بہت اچھے لوگ, کاروبار اچھا ہو جائے گا. اور پہلی بات ہے کہ روڈ ٹھجانی کا روڈ بہت زیادہ خراب ہے, وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. گاڑیوں خوبصورتی تو بہت زیادہ جی ٹھجانی میں, مری سے زیادہ ہے, گلی سے زیادہ خوبصورت علاقہ. یہ روڈ کا مسئلہ ہے, تو گیس کا مسئلہ ہے, تو گیس کی صورت نہیں ہے, روڈ کے دو کام ہے. یہ
حکام کا موقف ہے کہ سیاحت کو فروغ دینے سے نہ صرف خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں ترقی اور معاشی سرگرمیاں شروع ہو جائے گی بلکہ اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار کی فراہمی میں بھی مدد ملے گی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن نے رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کی سندھ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کا کہنا ہے کہ علی وزیر کو احمقانہ الزامات کے ذریعے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگرچہ سندھ حکومت نے اس معاملے پر ابھی تک کوئی رد عمل نہیں دیا، تاہم پشتون تحفظ موومنٹ کا کہنا ہے کہ ان پر عائد الزامات جھوٹے ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جلد رہا کیا جائے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور جنوبی وزیرستان سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی سندھ پولیس کے ہاتھوں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ علی وزیر کو ریاست مخالف ہونے کے احمقانہ الزامات پر مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ بطور شہری اظہار رائے علی وزیر کا آئینی حق ہے، انہیں جس طرح سے گرفتار کیا گیا وہ باعث تشویش ہے۔ ایچ آر سی پی نے مطالبہ کیا ہے کہ علی وزیر کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ کمیشن کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علی وزیر کے خیالات سابقہ قبائلی علاقوں میں جنگ کے بعد متاثرین کا غم و غصہ اور ان کی آواز ہے، اس سے اتفاق یا اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ پارلیمان کے رکن ہیں اور انہیں مقدمات میں الجھانا ریاست کے لیے بہتر نہیں۔
ایک تو پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ زیادہ آگے بڑھ کر بحثیت ایک ہاؤس کے ممبر کے پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے مختلف مقدمات میں الجھائیں اور ان کی آواز کو دبائیں، تو یہ نہ حکومت کے لیے اچھا ہے، نہ ریاست کی بقا کے لیے اچھا ہے، اور نہ معاشرے کے لیے۔
دوسری جانب پشتون تحفظ موومنٹ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں علی وزیر کے گھر کے 18 افراد ہلاک ہو چکے، مگر انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتین کا کہنا ہے کہ علی وزیر جنگ کے مخالف ہیں اور اس کے اظہار پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا۔
یہ ریاست کے ترجیحات کو دیکھیں، پر آپ ریاست کے انصاف کو دیکھیں کہ وہ عوام کو تو انصاف نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ در بدر انصاف کے لیے پھرے اور پھرتے رہے، اور اگر اس میں کوئی ایک بھی جملہ ایسا نکلا جس میں غصہ پایا گیا ہو تو اس کے بنیاد پر اس کو گرفتار کر دو۔
دوسری طرف سندھ پولیس کی جانب سے اشتعال انگیز بیانات پر رکن قومی اسمبلی کی گرفتاری پر سندھ حکومت کی جانب سے اب تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا، تاہم سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس گرفتاری کی مذمت کی تھی۔ اس سوال پر کہ سندھ پولیس کی کارروائی پر سندھ حکومت کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے، انسانی حقوق کمیشن کے جنرل سیکرٹری حارث خلیق کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے اور بہت سے لوگ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ متعدد سرکاری اداروں میں وفاقی اداروں کا عمل دخل زیادہ ہے جو صوبوں کے معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر طارق منصور کی جانب سے یونیورسٹی کی صدی تقریبات میں وزیراعظم نریندر مودی کو بطور مہمان خصوصی مدعو کرنے کے فیصلے پر پوری دنیا میں پہلی علی برادری اور مسلمان دانشور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ایک طرف سے اس فیصلے کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سے اس کی تائید کی جا رہی ہے۔ پاس طلبہ رہنماؤں کی جانب سے اس موقع پر یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریٹو بلاک کے سامنے سیاہ پرچم دکھانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ وزیراعظم مودی 22 دسمبر کو وزیر تعلیم رمیش پوکھریال کے ساتھ اس تقریب میں ورچوئل شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
وزیراعظم نریندر مودی صدی تقریبات کا افتتاح نئی دہلی سے کریں گے، تاہم ان کی شرکت کی بعض حلقوں کی جانب سے مخالفت کے پیش نظر یونیورسٹی میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ معمول کی سیکورٹی کے علاوہ یونیورسٹی کے باہر سریول حرکت فورس کے جوان بھی تعینات ہیں۔ یونیورسٹی کے طلبہ دو خیموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ طلبہ یونین کے سابق نائب صدر ندیم انصاری کا کہنا ہے کہ صدی تقریب میں مودی کی موجودگی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس پروگرام کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہوتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ جبکہ طلبہ یونین کے صدر فرحان زبیری کہتے ہیں کہ اس یونیورسٹی کی صدی تقریبات کا افتتاح وزیر اعظم کر رہے ہیں جسے دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا تھا، لہذا یونیورسٹی کو اس پر فخر ہونا چاہیے۔ یونیورسٹی کے متعدد اساتذہ نے بھی مودی کی شرکت کا خیر مقدم کیا ہے۔ یونیورسٹی کے باہر بھی حمایت اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ طلبہ یونین کے سابق صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ محمد ادیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ لوگوں کو امید تھی کہ صدی تقریبات کا افتتاح کسی بڑی شخصیت کے ہاتھوں ہوگا، انتظامیہ کو کسی کو بلانا ہی تھا تو صدر جمہوریہ کو بلاتے۔ مودی کو مدعو کرنا علی برادری اور مسلمانوں پر ظلم ہے۔
ایک ایسے شخص کو بلایا جو اس نظریے کا ہی مخالف ہے کہ مسلمانوں کو اس کا مقام دیا جائے. اس شخص کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بلایا موجودہ انتظامیہ نے. ہم سب مسلمانوں کے ساتھ ستم کیا ہے انہوں نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی گڑھ کا بادشاہ صرف علی گڑھ کا نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہندوستان کا مسلمان ان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہے.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ بفرض محال اگر مودی کل دیوبند جاتے ہیں اور وہاں خطاب کرتے ہیں تو پھر یہی کہا جائے گا کہ مودی کو تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا اور علماء نے بھی. طلبہ یونین کے ایک اور سابق صدر اور سپریم کورٹ کے معروف وکیل زیڈ کے فیضان نے بھی اس فیصلے کی شدید مخالفت کی. ان کے بقول مودی کو مدعو کرنے سے یونیورسٹی کو فائدہ کے بجائے نقصان ہوگا. انہوں نے نریندر مودی کو ان کی زبان میں فرقہ پرستی کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا,
سخت خلاف ہوں, یہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے, اور مجھے اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ اس پہ لوگ خوش آمد, اس کو بڑا خوش آئند قدم بتا رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو وہ کہا کہ مجھے ڈر ہے, کہاں لگے بھائی, مجھے ڈر ہے دل میں زندہ کہیں تو نہ مر جائے, کہ زندگی عبارت ہے فقط تیرے جینے سے, تو میں تو اس کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں دل زندہ کو.
لیکن طلبہ یونین کے ایک اور سابق صدر عرفان اللہ خان کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد بھی حکومت وقت سے اچھے مراسم کے حق میں تھے.
جو حکومت ہے اس سے روابط اچھے سے اچھے ہمارے ہونے چاہیے, جو بھی حکومت ہے. سیاسی طور پر ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جہاں تک ہمارے اداروں کا تعلق ہے اور جہاں تک ہمارے لوگوں کی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, وہاں ہمیں مجھے لگتا ہے کہ اس کو درگزر کرنا چاہیے. جو بھی سرکار میں ہے اسے بات کرنی چاہیے.
طلبہ یونین کے سابق جنرل سیکرٹری اور مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے صدر پروفیسر اخت الوا سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں کو حکومت کا حریف نہیں بنانا چاہیے. انہوں نے حکومت کے ساتھ صحت مند رشتوں کی وکالت کی. ادھر معروف تاریخ داں عرفان حبیب نے بھی فیصلے کی سخت الفاظ میں مخالفت کی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
افغانستان کے اول نائب صدر امراللہ صالح نے اپنے فیس بک صفحے پر اطلاع دی ہے کہ اتوار کے روز پارلیمان کے ایک رکن کو ہدف بنا کر کیے جانے والے کار بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے, جبکہ اس میں 52 افراد زخمی بھی ہوئے. کابل میں ہونے والا یہ حملہ پارلیمان کے ایک رکن کی گاڑیوں کے قافلے پر کیا گیا تھا. اس کے علاوہ آج پیر کی صبح پولیس ڈسٹرکٹ 12 میں ایک پولیس رینجر بارودی سرنگ سے اڑا دیا گیا, جس میں ایک سیکورٹی اہلکار اور 2 شہری زخمی ہوئے. ایک اور واقعے میں آج صبح پاروان میں سرکاری حکام نے تصدیق کی کہ بارودی سرنگ کے ایک حملے میں پاروان کابل ہائی پولیس کمانڈر سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے. ادھر افغان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن محمد امین احمدی کا کہنا ہے کہ اگر طالبان اور افغان حکومت اپنے موقف پر قائم رہے تو بین الافغان مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکے گا. احمدی کے مطابق طالبان نے اب تک اسلامی امارات کا موقف ترک نہیں کیا. افہام و تفہیم کی قومی کونسل کے اہلکار اسد اللہ صداتی نے کہا ہے کہ جنگ بندی اور مستقبل کے سیاسی لائحہ عمل سے متعلق دونوں فریقوں میں اختلاف موجود ہے. صداتی نے دونوں فریقوں پر 5 جنوری کو مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا ہے. ادھر اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے, جس کے مطابق یونیسیف افغانستان کے ان علاقوں میں غیر رسمی اسکولوں کی تعمیر کرے گا جہاں طالبان کا کنٹرول ہے. طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بھی یونیسیف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی تصدیق کی. یونیسیف اور طالبان کے درمیان طے پانے والا ہلمند سنگین ورک پلان آئندہ برس دسمبر تک مکمل ہو جائے گا, جس کی توسیع کا دار و مدار فریقوں کے درمیان ہم آہنگی پر ہوگا. اس معاہدے کے تحت کھلنے والے غیر رسمی اسکولوں کے لیے فنڈز کا انتظام مختلف گروپ کریں گے, جن میں گلوبل پارٹنرشپ فار ایجوکیشن, بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر شامل ہیں. یونیسیف کے افغانستان میں تعینات عہدیدار سام مورڈ کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے 140,000 بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے. افغانستان میں لگ بھگ 37,00,000 سے زائد بچے اسکول جانے سے محروم ہیں. سام مورٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس معاہدے کے ذریعے یونیسیف افغان صوبوں ہلمند, قندھار, ارزگان اور فریاب میں 4,000 غیر رسمی اسکولوں کا آغاز کرے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کے ان صوبوں میں 680 غیر رسمی اسکول پہلے سے ہی موجود ہیں. ان کے بقول اس معاہدے کے بعد ان اسکولوں کی تعداد 4,000 ہو جائے گی. معاہدے سے متعلق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ یہ اچھا اقدام ہے اور وہ ان اسکولوں کے لیے ان علاقوں میں انتظامات کریں گے جہاں ان کا کنٹرول ہے. سام مورٹ کا مزید کہنا تھا کہ یونیسیف یونیسیف نے افغان وزارت تعلیم کو معاہدے سے آگاہ کر دیا ہے. ان کے بقول نئے اساتذہ کی بھرتی کے لیے کیے جانے والے ٹیسٹ وہی ہوں گے جو وزارت تعلیم کرتی ہے, اور اس کا انعقاد یونیسیف اپنے پارٹنرز کے ذریعے کرے گا. طالبان اور یونیسیف کے درمیان یہ معاہدہ ایک ایسے وقت پر ہوا ہے جب افغان حکومت اور طالبان ستمبر سے امن مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں, اور حال ہی میں دونوں فریقوں نے بات چیت جاری رکھنے کے مذاکرات کے ضوابط پر اتفاق کیا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکی کانگریس میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے مذاکرات کاروں نے کرونا وائرس کے باعث شہریوں کو درپیش معاشی مشکلات کے ازالے کے لیے $900 ارب سے زائد کے ریلیف پیکج بل پر اتفاق کر لیا ہے, جسے چھوٹے کاروباروں اور غریب طبقات کی مدد اور ویکسین کی ترسیل پر خرچ کیا جائے گا. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
ایوان نمائندگان اور سینٹ میں یہ بل آج پیر کو رائے شماری کے لیے پیش کیا جائے گا. بل کے تحت بے روزگار افراد کو عارضی طور پر ہفتہ وار $300, جبکہ بیشتر امریکیوں کو براہ راست $600 کی یکمشت رقم ادا کی جائے گی. بل میں کرونا کے باعث نقصان اٹھانے والے تاجروں, اسکولوں, طبی عملے اور کرائے پر رہائش پذیر افراد کی مالی مدد پر اتفاق کیا گیا ہے. مذکورہ ریلیف پیکج پر کئی ماہ سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کے مابین مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا. نومنتخب صدر جو بائیڈن بھی یہ چاہتے تھے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ امریکیوں کی جلد از جلد مالی مدد کی جائے, تاکہ اس سے معیشت کی بحالی میں بھی مدد مل سکے. خیال رہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ لگ بھگ $2,000 ارب کے ریلیف پیکج کی منظوری دی جائے. امریکی کانگریس کے اراکین کو آگاہ کیا گیا ہے کہ پیر کو اس بل کی منظوری کے لیے ووٹنگ ہوگی. معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے سینٹ میں ریپبلکن اکثریت رہنما مچ میکونل نے کہا کہ یہ امریکی عوام کے لیے ایک اور بڑا ریلیف پیکج ہے. سرکاری سطح پر مختص کی گئی اس رقم کے ذریعے آئندہ سال ستمبر تک حکومتی ایجنسیز کو چلانے کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں گے. بل میں $25 ارب کی رقم ان کرایہ داروں کے لیے مختص کی گئی ہے جو معاشی مشکلات کے باعث کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. $82 ارب کی رقم اسکولز, کالجز, یونیورسٹی, جبکہ $10 ارب چائلڈ کیئر کے لیے مختص کیے گئے ہیں. ایوان نمائندگان کے اسپیکر نینسی پلوسی کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی اس سے زیادہ رقم کا ریلیف پیکج لانا چاہتے تھے, تاہم یہ ایک پہلا قدم سمجھا جائے. امریکہ دنیا میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے, اور پیر تک جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس موذی مرض کے 1,76,00,000 کیسز سامنے آ چکے ہیں, جبکہ 3,16,000 امریکی ہلاک ہو چکے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں کرونا وائرس کی دوسری ویکسین کی فراہمی بھی آج پیر کے روز سے شروع ہو رہی ہے, اور صحت کی وفاقی ایجنسیوں نے ہدایات جاری کر دی ہیں جس میں اس بات کا تعین کیا گیا ہے کہ کن افراد کو ترجیحی بنیادوں پر ویکسین دی جائے گی. امریکہ کی بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز نے 1-13 اکثریتی ووٹوں سے اس بات کی منظوری دی کہ یہ ویکسین سب سے پہلے کرونا وائرس کے دوران لازمی خدمات انجام دینے والوں کے علاوہ 75 برس سے زائد عمر کے افراد کو دی جائے گی. لازمی خدمات فراہم کرنے والوں میں پولیس, آگ بجھانے والا عملہ, اساتذہ, محکمہ ڈاک کے اہلکار, عوامی ٹرانسپورٹ کے ملازمین, خوراک اور زراعت کے کارکن, پیداواری شعبے اور گروسری سٹورز کے کام کرنے والے شامل ہیں. دواساز کمپنیوں ماڈرنا اور نیشنل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی تیار کردہ ویکسین کی 60,00,000 خوراکوں کی ترسیل امریکہ بھر میں سینکڑوں ٹرکوں کے ذریعے شروع کی جا چکی ہے. اس سے قبل فائزر اور بایون ٹیک کے اشتراک سے تیار شدہ ویکسین کی 29,00,000 خوراکیں گزشتہ ہفتے فراہم کی جا چکی ہیں. امریکہ کے 78 سالہ نو منتخب صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل کو یہ ویکسین آج دی جا رہی ہے, اور اس عمل کو ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھایا جائے گا. اقتدار کی منتقلی سے متعلق جو بائیڈن کی ٹیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نو منتخب نائب صدر کمالا ہیرس اور ان کے شوہر ڈگلس ایم آپ کو یہ ویکسین آئندہ ہفتے دی جائے گی. موجودہ نائب صدر مائک پینس, ان کی اہلیہ کیرن اور سرجن جنرل جیروم ایڈمز کو فائزر کی تیار کردہ ویکسین گزشتہ جمعے کے روز دے دی گئی تھی. برطانوی سائنسدان ہفتے کو ان کوششوں میں مصروف تھے کہ جان سکیں کہ آیا رواں ماہ برطانیہ میں تیزی سے پھیلنے والے کرونا وائرس کی نئی قسم کے خلاف حال ہی میں منظور ہونے والی کرونا وائرس کارآمد ثابت ہوگی یا نہیں. کرونا وائرس کی نئی قسم جسے VUI 2020-21 کا نام دیا گیا ہے کی تشخیص جنوبی برطانیہ کی کاؤنٹی کینٹ میں رواں ماہ 13 دسمبر کو کی گئی اور سائنسدانوں کے ابتدائی اندازوں کے مطابق VUI پہلے سے موجودہ کرونا وائرس کے مقابلے میں تیزی سے پھیل رہا ہے. انجم ہیرل گل تفصیل بتاتے ہیں.
برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جمعے کو VUI کے خدشے کے پیش نظر وزراء کا اجلاس رکھا جو کہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا. بورس جانسن کا ہفتے کو صحافیوں سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کرونا ویکسین VUI کے خلاف کارآمد ثابت نہیں ہوگی. تاہم ان کے بقول ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتے. ان کا کہنا تھا کہ VUI پہلے سے موجود وائرس کے مقابلے میں 70 گنا تیزی سے پھیل رہا ہے. واضح رہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین مہم جاری ہے. یہ ویکسین امریکی دوا ساز کمپنی فائزر اور جرمنی کی بایو این ٹیک کمپنی نے مشترکہ طور پر تیار کی ہے. برطانوی وزیر اعظم نے لندن اور جنوب مشرقی برطانیہ میں جزوی لاک ڈاؤن کے نفاذ کا حکم دیا ہے. انہوں نے لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے. سرکاری ہدایات کے مطابق ان علاقوں میں غیر ضروری اشیاء کی دکانیں بند کر دی گئی ہیں اور دیگر علاقوں کے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لندن میں داخل نہ ہوں اور لندن کے رہائشی شہر سے باہر نہ جائیں. رواں ہفتے کے وسط میں وزیر صحت میٹ ہانکاک کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جنوب مشرقی برطانیہ اور لندن میں VUI کی وجہ سے کرونا وائرس زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہو. اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے بقول ہو سکتا ہے کہ VUI حال ہی میں منظور ہونے والی ویکسین کے خلاف مزاحمت کرے. برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسر کرس وٹی کا کہنا تھا کہ انہوں نے عالمی ادارہ صحت کو VUI کی تیزی سے منتقلی سے متعلق آگاہ کر دیا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم کے انکشاف کے بعد کئی یورپی اور مشرق وسطی کے ملکوں نے سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں. صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے آج پیر کے روز ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں برطانیہ میں آمد و رفت اور تجارتی سامان کی منتقلی سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں. اتوار کو کئی یورپی ملک بشمول فرانس، اٹلی، بیلجیم، نیدرلینڈ نے برطانیہ میں کرونا وائرس کی ایک اور نئی شکل اور اس کے تیزی سے پھیلنے کے شواہد ملنے پر سفری پابندیاں عائد کر دیں. اس کے بعد سعودی عرب، اسرائیل، کینیڈا اور کویت نے بھی اسی نوعیت کی پابندیاں عائد کی ہیں. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے علاوہ وائرس کی اس نئی قسم کے 9 کیسز ڈنمارک، جبکہ ایک ایک نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں رپورٹ ہوئے ہیں. برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کا کہنا ہے کہ وائرس کی نئی قسم 70% زیادہ تیزی سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کے شواہد ملے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ویکسین اس وائرس کی نئی قسم کے خلاف بھی مؤثر ہوگی یا نہیں، تاہم سائنسدان اس کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں. دنیا بھر سے کرونا وائرس کے اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد آئیے آپ کو سنواتے ہیں کچھ اور خبریں. امریکہ کی کئی وفاقی اور ریاستی عدالتوں کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے مقدمات خارج کیے جانے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ریاست پنسلوانیا کے نتائج کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اور پٹیشن دائر کر دی ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد نذیر.
پٹیشن میں ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے ووٹوں میں بے ضابطگیوں کے الزامات عائد کرتے ہوئے استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پنسلوینیا کی جنرل اسمبلی کو اجازت دے کہ وہ خود ریاست کے الیکٹرز کا انتخاب کرے. اگرچہ بہت کم امکان ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں پنسلوینیا میں ووٹرز فراڈ کے الزامات پر انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے جائیں گے، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو ملکی سطح پر انتخابات کے نتائج پر فرق نہیں پڑے گا، اور نو منتخب صدر جو بائیڈن پنسلوینیا میں جیت کے بغیر بھی فاتح ہی رہیں گے. الیکٹورل کالج میں بائیڈن کی ٹرمپ پر برتری اس ریاست کے کل الیکٹورل ووٹوں کے فرق سے زیادہ ہے. ٹرمپ کے وکیل روڈی جولیانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی پٹیشن میں ان کے بقول تمام مناسب اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے، بشمول جو بائیڈن کے حامی الیکٹرز کی تقرری روکتے ہوئے پنسلوینیا کی جنرل اسمبلی کو اختیار دینا کہ وہ ان کے متبادل منتخب کر لے. جولیانی نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ اس پٹیشن کی جلد سماعت کرے تاکہ 6 جنوری کو کانگریس کے اس اجلاس سے پہلے فیصلہ دے سکے جس میں الیکٹرز کے ووٹوں کی گنتی کی جائے گی. بائیڈن کو اس اعتبار سے ٹرمپ کے 232 الیکٹرز کے مقابلے میں 306 الیکٹرز کی حمایت حاصل ہے. لیکن دوسری طرف جج حضرات کی 8 جنوری سے پہلے ملاقات طے نہیں ہے, یعنی ان کی ملاقات کانگریس میں الیکٹورل کالج کے ووٹوں کی گنتی کے 2 دن بعد ہوگی. پینسلوینیا میں گزشتہ ماہ 3 ہفتوں پر محیط ووٹوں کی گنتی کے عمل اور متعدد ناکام قانونی چیلنجز کے بعد جو بائیڈن ریاست سے 20 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم اور ان کے حامیوں نے اب تک عدالتوں میں کم و بیش 50 درخواستیں دائر کی ہیں جن میں ووٹنگ کے عمل میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. ٹرمپ کی اپیلیں ان عدالتوں سے بھی مسترد ہوئی ہیں جہاں بینچ میں دونوں سیاسی جماعتوں کے خیالات سے ہم آہنگی رکھنے والے حتیٰ کہ صدر ٹرمپ کے دور میں مقرر کردہ جج شامل تھے. نئی پٹیشن میں ٹرمپ کی مہم اور ان کے حامی 4th time پینسلوینیا کو شامل کرتے ہوئے سپریم کورٹ گئے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے عراق کے دارالحکومت کے انتہائی حفاظتی انتظام والے علاقے گرین زون میں اتوار کے روز کیے گئے ایک راکٹ حملے کے لیے ایران کی پشت پناہی والی ملیشیاز کو مردے الزام ٹھہرایا ہے. عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ خلاف قانون قرار دیے گئے ایک گروپ نے کم از کم 8 راکٹ داغے, جس کے نتیجے میں ایک عراقی فوجی زخمی ہوا جبکہ کچھ عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. بغداد میں امریکہ کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ سفارت خانے کے عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا, تاہم عمارت کے احاطے کو کچھ نقصان پہنچا. حملے کو ناکارہ بنانے کے لیے سفارت خانے کے میزائل دفاعی نظام کو فعال کر دیا گیا تھا. امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی پشت پناہی والے ملیشیاز کے اس تازہ ترین حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہے. امریکہ عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں کمی کر رہا ہے. امریکہ نے ان متعدد راکٹ حملوں کے رد عمل میں دھمکی دی ہے کہ اگر عراق کی حکومت ایرانی حمایت یافتہ ان گروپوں پر کنٹرول کرنے کے لیے کاروائی نہیں کرتی تو بغداد میں امریکی سفارت خانے کو بند کر دیا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب پاکستان سے ملنے والی وہ رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جس کا پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا تھا. پاکستان نے لائن آف کنٹرول سے متصل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر ہونے والے مبینہ حملے کی شفاف تحقیقات کرانے کی درخواست کی ہے. پاکستان نے اس واقعے کا ذمہ دار مبینہ طور پر بھارت کو قرار دیتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ 2003 میں دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کا احترام کرے. دوسری طرف بھارت نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجی دستے اقوام متحدہ کے مشن کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے اور وہ کسی بھی طور اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث نہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نائب ترجمان نے جمعرات کو نیویارک میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں فریقین اس واقعے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے ہم آگاہ ہیں, لیکن ان کے بقول اس مرحلے پر ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی کو کسی نامعلوم چیز کی ضرب لگی, لیکن ان کے بقول اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن گاڑی کو نقصان پہنچا ہے اور اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. اسلام آباد سے کے ساتھ محمد جلیل.
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام لکھے گئے اپنے خط میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر ہونے والے فائرنگ کے مبینہ واقعے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں طے پانے والے فائر بندی کے معاہدے کی پابندی کرے. یاد رہے کہ جمعے کو پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت نے چیری کوٹ سیکٹر میں اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی کو نشانہ بنایا جس میں مبصر مشن کے 2 عہدیدار بھی موجود تھے. دوسری جانب بھارت نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فوجی دستے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی نقل و حرکت کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے اور وہ کسی طور بھی اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں ملوث نہیں ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے جمعے کو نیویارک میں ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ دونوں فریقین اس واقعے کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے وہ آگاہ ہیں لیکن ان کے بقول اس مرحلے پر وہ صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی سے کوئی نامعلوم چیز ٹکرائی، لیکن ان کے بقول اس واقعے میں نہ تو کوئی زخمی ہوا اور نہ ہی اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی گاڑی کو کچھ نقصان پہنچا۔ لیکن فرحان حق نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار حسن عسکری کا کہنا ہے،
وہ تو اس لیے ان کو پتا ہے نا کہ یہ مشن جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ہیڈ کوارٹر کو، تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے علاوہ اس مشن نے جو اسلام آباد میں ہے اور لائن آف کنٹرول تک جاتا ہے اس نے رپورٹ بیک کیا ہے، تو وہ انویسٹیگیشن کریں گے، میکسیمم کیا ہے وہ رپورٹ کر دیں گے سیکیورٹی کونسل کو۔ میرا نہیں خیال اس پہ کوئی خاص ایکشن جو ہے وہ لے گی، افسوس کا اظہار کر دے گی اگر یہ بات جو پاکستان کہہ رہا ہے درست جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے۔
تجزیہ کار حسن عسکری کا مزید کہنا ہے کہ کشمیر کے تنازع سے متعلق عالمی برادری پاکستان اور بھارت کے موقف سے آگاہ ہے۔
کوئی ایسی خواہش نہیں ہے یونائیٹڈ نیشن کی، سیکورٹی کونسل کی یا سیکرٹری جنرل کی کوئی یونیلیٹرل ایکشن کشمیر کے سلسلے میں کیا جائے۔ وہ چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان مل کے کوئی حل ڈھونڈ لیں، کوئی طریقہ کار بنا لیں، اس کو وہ امپلیمنٹ کر دیں گے۔ تو لہٰذا میکسیمم جو یو این کرے گی ایک افسوس کا اظہار کر دے گی، لیکن جو پاکستان چاہتا ہے جس طرح وہ غالباً یونائٹڈ نیشن نہیں کرے گی۔
دوسری جانب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر عالمی برادری کو متنبع کیا ہے کہ بھارت اندرونی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے مبینہ طور پر پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے پاکستان کے وزیراعظم کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن قبل ازیں بھارت پاکستان کے اس طرح کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے پشاور میں کرسمس کے موقع پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کو روکنے کے بعد خیبر پختونخوا کے گرجا گھروں کو ممکنہ حملوں سے خبردار کر دیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان میں سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ پشاور میں کرسمس پر ایک بڑے دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کو روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ جمعے کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق سیکیورٹی فوجوں نے لشکر اسلام کے کمانڈر ذاکر آفریدی سمیت چار دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر 8 سہولت کاروں کو حراست میں لیا۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں سے خودکش جیکٹس اور دیسی ساختہ بم بھی ملے۔ پشاور کے گرجا گھروں کو 25 دسمبر یعنی کرسمس والے دن متنبع کیا گیا ہے کہ وہ سیکیورٹی کا خاص خیال رکھیں۔ پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد حملے کی اطلاعات بر وقت ملی ہے۔
یہ سیکیورٹی الرٹس آ رہے تھے پچھلے چند ہفتوں سے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں، جو they've been able to force stall اور پہلے بھانپ لیا انہوں نے اور پہلے انہوں نے ایکشن کر لیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے جو ٹینٹیکلز ہیں جو پاکستان میں ڈپلائی کیے گئے ہیں، کچھ سلیپر سیلز ہیں یا کچھ ہیں، ابھی تک لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ گہرا تعلق اس چیز سے ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے نیگوشیشنز کا، اور کابل میں حکومت جو ہے اور طالبان جو ہے وہ آپس میں اس طریقے سے ریکنسیلیشن کی طرف جا نہیں سکے، دوہا جو ہے نیگوشیشن دے ریمین وانٹنگ۔ یہ جو ہم دہشت گردوں کو پکڑ رہے ہیں، کراچی میں بھی پکڑے ہیں، خیبر میں بھی پکڑے ہیں، تو الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، بٹ امید کرتا ہوں کہ کرسمس جو ہے وہ پیسفل گزرے گی۔
اچھا، ان 12 افراد کو کسی خفیہ مقام پر شفٹ کیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جائے گی، تو عام طور پہ تفتیش کے دوران کیا معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟
دیکھیں جی، اگر آپ دہشت گرد پکڑتے ہیں تو سب سے پہلی جو آپ کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو انٹروگیٹ کیا جائے اور ان کو یہ پتہ کیا جائے کہ انہوں نے اسلحہ کہاں سے لیا، پیسے کہاں سے لیے، وہ کہاں سے داخل ہوئے پاکستان کے اندر، ڈیورن لائن کے کون سے پوائنٹ پہ، اگر وہ ان لینڈ ہیں تو ان کی مدد پاکستان کے اندر سے کچھ ہے، کچھ لوگ جو انتہا پسند ہیں یا دہشت گرد ہیں یا اکراس ڈیورن لائن ہے، اور کون ہے ان کے ساتھ کنیکٹڈ، ان کا ہینڈلر کون ہے، اور یہ پس پردہ آپریشن جو ہوتے ہیں، یہ شیلڈڈ آپریشن جو ہوتا ہے، کئی دفعہ دہشت گردوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کے تیسری چوتھی سٹیج پہ ان کا ہینڈلر کون ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی تجربہ اور بڑی صبر آزما ہوتی ہیں اور یہ ایک دم حل نہیں ہوتا.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. دوسری طرف لاہور میں ادارہ برائے سماجی انصاف کے سربراہ پیٹر جیکب کا کہنا تھا کہ پشاور کے گرجا گھروں کو کرسمس کے تہوار پر چوکس رہنے کو کہا گیا ہے.
جی پادری صاحبان, اور پشاور میں جو چرچز ہیں اور گرد و نواح میں, وہاں پہ گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے لیے مقامی لوگوں کو بھی انتباہ کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں, اور حکومت بھی اس سلسلے میں مزید سیکیورٹی کے بارے میں انتظامات کر رہی ہے.
جہاں تک پنجاب میں گرجا گھروں کا تعلق ہے تو وہاں کچھ بھی احتیاط کی جا رہی ہے؟
جی ہاں, روایتی طور پر احتیاط کی جا رہی تھی, لیکن کچھ عرصے سے کیونکہ واقعات میں کمی آئی تھی اس وجہ سے کچھ نرمی آ گئی تھی. البتہ کووڈ کی طرف اور کووڈ کے بچاؤ کی طرف دھیان زیادہ چلا گیا تھا لوگوں کا, مگر اب بھی پنجاب میں روایتی طور پر جس طرح سے تہواروں پر سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا.
یہ تھے لاہور میں سینٹر فار سوشل جسٹس کے سربراہ پیٹر جیکب. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
آٹزم ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس کے بارے میں آگہی بہت کم ہے, اسی لیے اکثر والدین اپنے بچوں کی مدد کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر رہتے ہیں. آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی حوصلہ مند ماں سے جنہوں نے وسائل اور مدد نہ ہونے کے باوجود اپنے آرٹسٹک بیٹے کو ہر طرح سے دوسرے بچوں کے برابر لانے کے لیے دن رات محنت کی اور کر رہی ہیں. ایک چھوٹے شہر کوٹری کی غزالہ عارف اپنی کہانی شہناز عزیز کو سناتی ہیں.
جی مجھے تو یہ 5 سال کا ہو چکا تھا, کیونکہ اس کے بیہیویئرز چینج تھے, تو میں اکثر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی تھی, پر ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے, میں بھی سر مارتا ہوں جب مجھے غصہ آتا ہے, اور یہ باہر کی چیزیں ساری جنک فوڈ نہیں لیتا تھا, تو میں یہی کہتی تھی سر یہ نہیں لیتا کوئی بھی چیزیں عام بچوں کی طرح, تو کہتے تھے آپ تو نصیب والی ہیں کہ بچہ آپ کے باہر کی چیزیں نہیں کھاتا. تو یہ سارے ایشوز تھے. بہرحال مجھے 5 ایئرس کے بعد پتا لگا, بہت ہی اسٹرگل تھی, کوئی اسکول والے نہیں لیتے تھے ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے, اور جو اسکول تھے وہ میری افورڈ سے باہر ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بچے ابھی تک اسکولنگ سے محروم ہیں.
کیا علامتیں آپ کو نظر آتی تھیں؟
علامتیں یہ تھی کیونکہ یہ غصے میں سر مارتا ہے, ہٹنگ کرتا ہے, شیشوں پہ مار دینا, شیشے بریک ہو جاتے تھے, ٹوٹ جاتے تھے, اور دانت کاٹنا, اور پھر اسپیچ بہت ڈیلے تھی. اسپیچ بھی اب جا کر آئی ہے اس کی اسپیچ. اب یہ ہے کہ الحمد للہ ساری باتیں تو سمجھتا ہے, لیکن اکیڈمک کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ میں نے اکیڈمک جو میں نے گھر پہ کیا, جو اس کو الفابیٹس وغیرہ سمجھانا, یا تھراپیاں نہیں تھی ہمارے پاس, تو بس اس طرح سے اب تک اسی جرنی کا حصہ بنے ہوئے اور چلتے چلے جا رہے ہیں.
تو غزالہ صاحبہ, کوئی ادارہ ایسا یہاں پہ ہے جہاں پہ بچوں کی تھراپی کا یا کچھ اور ان کی ٹریننگ کا انتظام ہو؟
وہ سارا کچھ کراچی میں, اور جو پرائیویٹ ہے نا وہ سب میری افورڈ سے باہر ہے.
تو اسکول کیا کہتے ہیں؟
دیکھ گئی تو انہوں نے کہا یہ ہائپر ایکٹیو بچہ ہے, عام اسکولوں میں تو یہ چلے گا نہیں. جب میں نے اس کے اسسمنٹس وغیرہ کروائے تو وہ کہنے لگے کہ نارمل اسکول جائے گا. اب جب نارمل والوں کے پاس جاتی تو کہتے ہم نہیں رکھ سکتے اس کو, کیونکہ اس کی ایکٹیویٹیز چینج ہیں. تو پھر میں نے اس کو اے پی ایس میں بھی ٹرائل دلوائے, تو اس نے ان کا ٹرائل کلیئر کیا. اے پی ایس آرمی والوں کا اسکول ہے, اسپیشل اسکول نا, وہ حیدرآباد میں ہے, لیکن اس کا بھی معلوم مجھے اب چلا. تو ایڈمیشن کی بات آئی تو وہی پھر فائنینشلی ایشوز آ گئے, کہ ان کی 50,000 ایڈمیشن فیس اور 7,000 ان کی منتھلی فیس, اور اس کے علاوہ ایکسپینسز الگ. لیکن پھر بھی میں نے کہا اللہ مالک ہے میں کرواؤں گی. تو پھر وہ کووڈ کی وجہ سے ایڈمیشن ڈیلے ہو گیا, اب تک اسکولز اوپن نہیں ہوئے. آرمی والوں کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے, تو میں نے اپنی ہسبینڈ کی سیلری سلپ کے ساتھ جو ہے نا اپلیکیشن دی ہوئی ہے کنسیشن کے لیے نا.
تو کتنا وقت آپ دیتی ہیں موسا کو یہ پڑھانے میں, اور کتنا وقت لگتا ہے پھر؟
میرے دو بچے ایک طرف ہوتے ہیں, اس کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتا ہے, کیونکہ تھراپی کے لیے پھر میں اس کے ساتھ جاتی ہوں, پھر گھر کے آ کے سارے کام ہوتے ہیں.
تھراپی کیا ہے ان کی؟
جی اس کی اوکوپیشنل تھراپی اسٹارٹ کی انہوں نے, اور بیہیویئر کے ایشو ہیں تو بیہیویئر تھراپی.
اچھا,
اسپیچ تو اب آ گئی ہے, بولتا ہے سارے کلمے ولمے سب آتے ہیں, اور ناتیں وغیرہ سب آتی ہیں.
تو یہ تو بہت بڑی کامیابی غزالہ, ایک ماں کی حیثیت سے آپ کو
کامیابی ہے.
تو کیا بات کر سکتے ہیں موسیٰ ہم سے؟
ہاں میں آپ کوشش کرتی ہوں اگر وہ بولنے لگے.
جی ہاں
ٹھیک ہے, میں کوشش کرتی ہوں. موسیٰ کیا کھا رہے بیٹا, کیا کھا رہے ہو؟
دال.
دال کھا رہے ہو, اچھی ہے, کھانسی ہو رہی ہے آپ کو. اچھا اپنا نام بتاؤ, آپ کا نام کیا ہے؟ مائے. نام بتاؤ. مائے.
वेरी गुड. और पापा का नाम क्या है? बाबा का नाम बताओ. पापा का
नाम
वेरी गुड. पापा का नाम और कलमा सुनाओ. पहला कलमा आपको आता है? सुनाओ पहला कलमा. तैयमानी. वेरी गुड. तैयब मीन तैयमानी. ला
इलाह.
हाँ. इन वेरी गुड भाई.
जो बहुत ही प्यारा बच्चा है भाई. सलाम. बड़ी खुशी है मुझे
उससे बातें करता.
आपको कैसा लगा था पहली दफा जब उसने बोलना शुरू किया था?
मैं मुझे ये लगा कि जब इसने नाते शुरू करी ना तो मुझे लगा कि वाकई ये कुछ अगर मेरे पास वसाइल होते तो शायद मैं इसको नातों में ही आगे ले जाती. इसको सिंगिंग का शौक है. ये अच्छा. बहुत अच्छी नाते पढ़ता है. ये गुड साइड. ये हर चीज समझता है. सारे अल्फाबेट्स जो इसको शुरू हो जाता है लिखना तो फिर जो सारे शेप्स वगैरह अच्छा खासी चीजें इसको आती हैं. जबकि इसने स्कूल नहीं देखा.
आप देखिए कितनी ये अजीब बात है कि एक चीज जिसमें हम सबको खुश होना चाहिए था एक बच्चे की कामयाबी पर, लेकिन वही कामयाबी उसके लिए एक ये मुसीबत बन गई कि उसको आप स्पेशल एजुकेशन में नहीं भेज पा रहे क्योंकि उसकी लर्निंग अच्छी है.
सही बात है. अगर इसको गाइडलाइन मिले तो ये पता नहीं किधर तक जा सकता था. मैं अपने एटमोसफेयर से या फिर हालात के साथ जिद्दोजहद कर करके कुछ सीख गई हूँ. तो मैं कलर और पेंसिल्स और इसको सारी चीजें देती हूँ और कहीं से मुझे गाइडलाइन मिल जाए तो उस पर अप्लाई भी करवाती हूँ. लेकिन प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर प्लेस नहीं है तो पाकिस्तान में पता ही नहीं इसको. तो मैं कहती हूँ कि नॉर्मल बच्चा है. आम लोग इसको कहेंगे ये पागल है. यहाँ पे इन बच्चों की यही जिंदगी है. फैमिली के लोग भी यही समझेंगे कि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये पागल बच्चा है. तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि कोई इसको ऐसा कह देना. ये लफ्ज मुझे बहुत बुरे लगते हैं इसके लिए.
تو سمین یہ تھی غزالہ عارف اور میرا خیال ہے کہ ان کی کہانی سے آپ سب بھی بہت کچھ سیکھیں گے, خاص طور سے وہ ماں باپ جن کے بچے کسی طرح کے ڈس آرڈر کا شکار ہیں. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سال 2020 کئی حوالوں سے دنیا کے لیے کوئی اتنا اچھا سال ثابت نہیں ہوا. جہاں کرونا وبا کی وجہ سے لاکھوں افراد زندگی کی بازی ہار گئے, وہیں کہیں عام شخصیات اور فن کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے. پاکستان میں بھی کئی فنکار کرونا وبا, حادثات اور دیگر بیماریوں کے باعث اپنے مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے. آئیے تفصیل سنتے ہیں فائزہ بخاری سے.
مارچ کے مہینے میں پاکستان میں کنگ آف کامیڈی کے طور پر شہرت رکھنے والے امان اللہ لاہور میں انتقال کر گئے. 70 سالہ امان اللہ طویل عرصے سے گردوں اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے. مرحوم کو نہ صرف حکومت پاکستان کی طرف سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا بلکہ طویل عرصے تک سٹیج ڈراموں میں اداکاری کی وجہ سے انہیں دنیا بھر میں پذیرائی بھی ملی. ممتاز مزاحیہ شاعر, ڈرامہ نگار, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے معروف اداکار اطہر شاہ خان جیدی بھی اسی سال لاکھوں مداحوں کو روتا چھوڑ گئے. وہ کئی سالوں سے شوگر اور گردوں کے مرض میں مبتلا تھے. جیدی کے سپر ہٹ ڈرامے ہیلو ہیلو, جانے دو, با ادب, با ملاحظہ ہوشیار وغیرہ آج بھی لوگوں کو یاد ہیں. انتظار فرمائیے کے ذریعے اطہر شاہ خان جیدی بنے اور ساری دنیا میں مقبول ہو گئے. انہیں حکومت پاکستان نے 2001 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا. مئی کے مہینے میں کراچی میں پیش آنے والے طیارے کے حادثے میں معروف ماڈل زارا عابد بھی شامل تھیں. ٹاپ ماڈلز میں شمار ہونے والی باصلاحیت زارا عابد کی موت سے فیشن انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان پہنچا. انہیں چوتھے ہم ایوارڈز میں بہترین خاتون ماڈل کے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا, جبکہ وہ عظیم سجاد کی فلم چودھری کے ذریعے اداکاری کے میدان میں بھی قدم رکھنے والی تھیں. سٹیج اور ٹی وی کے سینئر اداکار اختر شیرانی بھی اسی سال انتقال کر گئے. وہ کافی عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. ساتھی اداکار عمر شریف کے ساتھ سٹیج ڈرامے بکرا قسطوں پر میں لازوال اداکاری کی وجہ سے لوگ ان کے کردار مرزا کی وجہ سے انہیں مرزا جی کہہ کر مخاطب کرتے تھے. کئی کامیاب فلمی نغمات اور پاپ گانوں کے تخلیق کار اور معروف نغمہ نگار شکیل سہیل بھی 55 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. انہوں نے نہ صرف ٹی وی ڈراموں کے ٹائٹل ٹریک لکھے بلکہ گلوکار شیراز اپل کے تمام گانوں کے بول بھی لکھے. اسی سال ختم ہونے والے ڈرامے یہ دل میرا کا او ایس ٹی انہوں نے ہی لکھا تھا جو ناظرین میں بے حد مقبول ہوا. پاکستان ٹیلی ویژن کے مقبول ڈرامے گیسٹ ہاؤس میں مراد کا کردار ادا کرنے والے اداکار طارق ملک بھی اسی سال انتقال کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہیں. ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوا. اداکار افضل خان عرف جان ریمبو کے ساتھ ان کی جوڑی ناظرین میں بے حد مقبول ہوئی تھی. ماضی کی معروف اداکارہ سبیحہ خانم بھی رواں سال طویل علالت کے بعد امریکہ میں انتقال کر گئیں. پاکستان فلم انڈسٹری کی ٹاپ اداکارہ کی عمر 84 سال تھی اور وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھیں. سبیحہ خانم نے 1950 سے لے کر 1990 تک کئی یادگار فلموں میں اداکاری کی۔ 50 اور 60 کی دہائی میں سبیحہ خانم اور ان کے شوہر سنتوش کمار کی جوڑی کو فلمی دنیا میں کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے مشہور ڈراموں احساس اور دشت میں بھی اداکاری کی۔ دل کو چھو لینے والی آواز سے پاکستان میں ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کرنے والے طارق عزیز بھی اسی سال جدا ہو گئے۔ 45 سال سے زائد عرصے تک لوگوں کو نیلام گھر کے ذریعے معلومات فراہم کرنے والے معروف ٹی وی کمپیئر اور میزبان نے فلموں اور ٹی وی میں بھی اداکاری کی، جبکہ ریڈیو پر بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس کے علاوہ وہ ایک شاعر اور ادیب بھی تھے، جنہوں نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی گزارا۔ 84 سال کی عمر میں ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے سے ہوا۔ فلموں اور ڈراموں کے سینئر اداکار مرزا شاہی بھی عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے۔ انہوں نے 1965 میں اردو فلم بہانہ کے ذریعے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور بعد میں چکوری، چھوٹے صاحب، نوکر، ووٹی دا میں بھی کام کیا۔ موجودہ نسل انہیں جیو ٹی وی کے مقبول پروگرام نادانیہ کے چچا کمال کی وجہ سے جانتی ہے، جبکہ پی ٹی وی پر ان کا ڈراما عید ٹرین آج بھی شائقین کو یاد ہے۔ رواں ہفتے معروف فلمی اداکارہ فردوس بیگم 73 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ماضی کے شوہر آفاق فلم ہیر رانجا کی ہیر کو 3 روز قبل برین ہیمرج کی تشخیص کے بعد لاہور کے نجی ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ انہوں نے 20 اردو فلموں کے علاوہ لا تعداد پنجابی فلموں میں بھی کام کیا، جن میں ملنگی، ہیر رانجا، انسانیت اور بے قرار قابل ذکر ہیں۔
فائزہ بخاری سے آپ نے تفصیلی رپورٹ سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اس میں کسی کے لیے حیرت کی بات نہیں ہے کہ پرم نوجوان مظاہرین کے ساتھ، جو حال ہی میں سینکڑوں کی تعداد میں کیوبا میں آزادی اظہار کے فقدان پر احتجاج کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، کیوبا کی حکومت کی طرف سے مکالمے کا وعدہ تھوڑے ہی عرصے میں دم توڑ گیا۔ مظاہرین کے نمائندوں اور ثقافت کے نائب وزیر فرنانڈو روہاس کے درمیان ملاقات کے بعد 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں حکومت نے کیوبا کے عوام کے حقوق کے احترام کا ایک موقع ضائع کر دیا۔ روہاس نے مظاہرین کی مذمت کی اور سنسرشپ اور غیر جانبدار آرٹسٹوں پر پولیس کے حملوں کے بارے میں ان کی تشویش کو رد کر دیا۔ بہت سے مظاہرین سان اسٹیڈرو تحریک کے ارکان ہیں، جو مصنفین، آرٹسٹوں، موسیقاروں اور دوسرے شہریوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد ہے اور جو حکومت کی جانب سے ان پر لگائی جانے والی مستقل پابندیوں پر برہم ہیں، جن میں یہ قانون بھی شامل ہے کہ کسی قسم کے بھی آرٹ کی سرگرمی کو سرکاری طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے۔ ابھی حال ہی میں مظاہرین سرسری سماعت کے بعد اس گروپ کے ممتاز ارکان کو جیل کی سزائیں دینے پر احتجاج کرتے رہے ہیں۔ ان میں موسیقار ڈینس سولس گونزالس بھی شامل ہیں، جو اظہار خیال کی آزادی کا علم بلند کیے ہوئے تھے۔ حکومت نے سولس کو بارہا نشانہ بنایا ہے، اس لیے کہ وہ کیوبا میں انسانی حقوق کی آزادیوں کی پامالیوں کی مذمت کرتے ہوئے اظہار رائے سے متعلق اپنی آزادی کا حق استعمال کر رہے تھے۔ انہیں 9 نومبر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کیوبا کے حکام نے سولس کو 3 دنوں تک قید تنہائی میں رکھا اور پھر انہیں توہین عدالت کے جعلی الزام میں 8 مہینوں کے لیے جیل کی سزا سنا دی۔ کیوبا کے درجنوں ایسے صحافیوں اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کو گرفتار کر لیا، جو ان کے مقدمے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حکومت کے سخت رد عمل کے باوجود ان کے مقدمے اور کیوبا میں آزادی اظہار کے فقدان سے متعلق احتجاج جاری رہا، جس کے بعد پولیس نے زد و کوب کی مزید کارروائیاں کی اور گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ بین الاقوامی برادری بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جبر و استبداد پر آواز بلند کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس معاملے پر سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ ایک تحریری بیان میں وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ امریکہ ان سرگرم کارکنوں کے خلاف کیوبا کی حکومت کی جانب سے ہراساں کرنے کی کارروائیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہے، جو انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے ڈینس سولس گونزالیس کو جیل کی سزا دیے جانے پر پرامن احتجاج کر رہے تھے۔
ہم کیوبا کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس غیر منصفانہ سزا کو ختم کرے اور انہیں غیر مشروع طور پر رہا کرے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ کیوبا کے عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم کیوبا کے لوگوں کے خلاف جو اپنے حقوق مانگ رہے ہیں ان کھلم کھلا زیادتیوں کی برابر مذمت کرتے رہیں گے۔ ہم دنیا بھر میں اپنے جمہوری شراکت داروں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور کاسترو حکومت کے ساتھ کسی بھی لین دین کو انسانی حقوق کے احترام سے مشروط کریں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت چلانے کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔